الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون قال النبي صلى الله عليه وسلم والله لغدت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا کسی کے روکے حق کا پیغام کب رکا ہے جو اب رکے گا چراغ ایمان تو آندھیوں میں جلا کیا ہے جلا رہے گا ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے توڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسو ہم نے اس وقت نام محمد سے محبت کی ہے سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے ستم گروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے راہ زندگی سے ایک دن کم جیے تو کیا ہوا ہم ساتھ ان کے تھے جو مشالیں جلا کے جیے جنگوی دلوں کو جلاتا رہا جنگوی دلوں کو جلاتا رہا اخوت کے پرچم اڑاتا رہا ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا بہت دیر تک یاد آتا رہا میں سینہ زخمی زخمی چشمے گریاں لے کے آیا ہوں میں سینہ زخمی زخمی چشمے گریاں لے کے آیا ہوں لبوں پہ تیرا شکوا اے مسلمان لے کے آیا ہوں سرزمین جنگ پر جو بہ گیا اور تار تار ہوا میں وہ خون لے کے آیا ہوں وہ گریباں لے کے آیا ہوں اور لگا ڈالے آگ تیرے تن بدن میں جو وہ سوز لے کے آیا ہوں وہ بیان لے کے آیا ہوں گرامی قدر حضرات علماء کرام معزز حاضرین بزرگوں انجمن سپاہ صحابہ اسلام آباد کے غیور جیالے کارکنوں شہدائے ناموس صحابہ کانفرنس سے معنون آج کے اس پروگرام میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا مجھے شرف حاصل ہو رہا ہے آپ کی اس کثیر تعداد میں یہاں پر حاضری مجھے اس بات پہ مجبور کر رہی ہے کہ میں باوجود نکاہت تھکاوٹ کے آپ حضرات کے سامنے آج اپنے عظیم دو شہداء قائدین کا موقف، ان کا پروگرام اور بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں میرے قائدین کو شہید کیا گیا ہے، ان کا وہ قصور آپ کے سامنے بیان کر سکوں. میری آپ سے انشاءاللہ العزیز اللہ پر اعتماد کر کے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ میری آج کی بات کو اگر توجہ کامل انہماک کے ساتھ سماعت فرمائیں گے اور پھر آپ اپنے ٹیپ شدہ کیسٹوں کو متعصب سے متعصب مسلمان ہو، شرط یہ ہے کہ وہ کالا کافر نہ ہو، افسر ہو بڑا ہو چھوٹا ہو، اس کے سامنے پیش کریں انشاءاللہ العزیز. مجھے امید ہے اللہ کے فضل سے میں آج وہ کچھ کہہ جاؤں گا کہ سننے والا اگر ہماری معافقت، ہماری حمایت، ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر، ہمارے قدم سے قدم ملا کر چلنے پہ مجبور نہیں ہوتا تو انشاءاللہ وہ اتنا ضرور سمجھ جائے گا کہ ہم نے جس موقف کے لیے تحریک کا آغاز کیا تھا، جس مشن کے لیے ہمارے قائدین شہادت کا جام نوش کر گئے تھے، ہمارا موقف، ہمارا پروگرام اتنا واضح، ہمارا مشن اتنا اعلی ہے کہ اس سے کسی مسلمان کو اختلاف کرنے کی گنجائش نہیں. دوستو، ہمارا قصور کیا ہے؟ ہمارے قائدین کو کیوں شہید کیا گیا ہے؟ کیا مولانا حق نواز اور مولانا اشار القاسمی رحمہ اللہ تعالی کا کسی کے ساتھ زمین کا جھگڑا تھا، دولت کا جھگڑا تھا، دکان کا جھگڑا تھا، کوئی سیاسی رکاوٹ تھی، کوئی خاندانی جھگڑا تھا؟ ایسا تو نہیں تھا. ان کے ساتھ کوئی دولت، خاندانی یا جائیداد کا جھگڑا کسی کا نہیں تھا. ان کے ساتھ اگر کسی کو اختلاف تھا تو صرف اس بات پر تھا کہ وہ برمرہ اسٹیج پر، ممبروں میں، رات میں، چوکوں چوراہوں گلیوں میں، دیہاتوں اور شہروں میں یہ بات عام کرتے تھے کہ اے لوگو، شیعہ مذہب اسلام سے کوئی تعلق نہیں رکھتا، یہ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مومن مومن کی رٹ لگائے ہوئے ہیں، یہ جو اپنے آپ کو مسلمان شو کرتا ہے، یہ جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا بھائی چھوٹا یا بڑا قرار دیتا ہے، یہ محض جھوٹ ہے، یہ محض فریب ہے، یہ محض دھوکے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. شیعہ اپنے عقائد و نظریات، شیعہ اپنے افکار، شیعہ اپنی کتب کی بنیادی تعلیمات، شیعہ اپنے مذہب کی اول سے لے کر آج تک اسلام کا دشمن تھا، ہے اور رہے گا. شروع میں ایک بات عرض کر جاؤں کہ آپ حضرات نعرے کو زوردار آواز سے لگائیں مگر زیادہ طویل نہ کریں کہ سلسلہ کلام کٹ نہ جائے. اسی طرح نعرے میں آج کچھ تھوڑی سی کمی کر کے میری باتوں کی طرف توجہ دیں اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کل جس آدمی کے سامنے یہ کیسٹ جائے وہ کہیں آپ کا نعرہ سن کے کیسٹ بند نہ کر دے، بلکہ وہ تسلسل سے ہماری بات سنتا چلا جائے اور جب تک ہماری بات ختم نہیں ہوتی وہ کیسٹ چھوڑے نہیں،
وہ اسے سنیں اور اس پر غور کریں. آپ حضرات آج تھوڑا سا اپنے ضبط تحمل اور بردباری کا ثبوت پیش کرنا. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارا موقف اور پروگرام تھا, مولانا حق نواز شہید کا یہ مشن تھا, یہ نعرہ تھا کہ شیعت کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, شیعت اسلام کے خلاف ایک سازش کا نام ہے, شیعت اسلام کی ضد میں اسلام کو ختم کرنے کے لیے, مسلمانوں کی طاقت کو پارا پارا کرنے کے لیے, اسلام کی بنیادوں میں رکھڑا ڈالنے کے لیے اسلام کے مقابلے میں ایک نیا مذہب کھڑا کیا گیا ہے. لیکن 14 صدیوں تک شیعت اپنے کفریات پر, شیعت اپنی بدماشیوں پر, شیعت اپنے بدعقیدے پر تکیے کی چادر چڑھائے رکھی, شیعت سب کچھ کہنے کے باوجود اپنی زبان سے اوپر اوپر سے فریب دھوکہ اور مسلمانوں کو فریب دے کر اپنی حقیقت سے لوگوں کو آگاہ نہ ہونے دیتی رہی, جس کی وجہ سے بہت سارے مسلمان عرصہ دراز سے یہ سوچتے چلے آئے کہ یہ ہمارے ہی جیسے ہیں, یہ ہمارے ہی بھائی ہیں, ان کا ہمارا تعلق بھائیوں والا ہے, اگر کوئی اختلاف ہے فروعی اختلاف ہے, حقیقی اختلاف نہیں. لیکن ہر زمانے میں ہر دور میں کچھ محقق علماء کرام, کچھ جیت مفتی حضرات, کچھ مجتہدین, کچھ آئمہ کرام اپنے اپنے وقت کے وہ نامور علماء جنہوں نے شیعت کا قریب سے مطالعہ کیا, اس کو قریب سے دیکھا, اس کی بنیادی کتب انہیں دستیاب ہو گئی, انہوں نے شیعوں کی بنیادی کتب کا مطالعہ کیا, ان کا مطالعہ کر کے پھر شیعت کے عمل کو, شیعت کے فعل کو, شیعت کے کردار کو پھر غور سے دیکھ کر کتابوں کے ساتھ موازنہ کیا, تو وہ علماء کرام اپنے اپنے زمانے میں پکار اٹھے, چلا اٹھے, اس بات کا برملا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے کہ لوگوں ہم نے شیعت کو دیکھ لیا ہے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. 200 آج میں آپ کے سامنے ایک نئے زاویے سے, ایک نئے انداز سے یہ حقیقت رکھنا چاہتا ہوں کہ شیعت وہ مذہب ہے, شیعت وہ عقیدہ رکھنے والی جماعت ہے, کہ جو عقیدہ شیعہ مذہب رکھتا ہے, جو عقیدہ نظریہ شیعہ قوم کا ہے, یہ عقیدہ نظریہ اتنا بڑا کفر مذہب نہیں, نظریہ اور عقیدہ کسی کافر قوم کا بھی نہیں, کسی غیر مسلم کے عقیدے اور نظریے میں وہ بات, وہ بکواس, وہ گندگی, وہ غلاظت اور وہ پلیدی نہیں ہے جو شیعت کے عقیدے میں بھری ہوئی. غیر مسلم ہندو بھی ہے, غیر مسلم سکھ عیسائی مجوسی بھی ہے, غیر مسلم یہودی بھی ہے, لیکن ایک بات آپ ذہن میں رکھیے کہ دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم مذاہب ہیں, دنیا میں جتنے بھی غیر مسلموں کے طبقات ہیں, ہر غیر مسلم طبقہ, ہر غیر مسلم گروہ, ہر جماعت جس ذات کو اپنا معبود سمجھتی ہے, جس ذات کو اپنا خالق تصور کرتی ہے, جس ذات کو مسجود قرار دیتی ہے, جس ذات کو رازق مانتی ہے, جس ذات کو اپنا حاجت روا پیشوا تسلیم کرتی ہے, دوسرے لفظوں میں کہیے کہ دنیا کا جو مذہب جسے خدا مانتا ہے, وہ مذہب اپنے خدا کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا کہ خدا جھوٹ بولتا ہے, ہمارا معبود ظالم ہے, ہمارا معبود مجبور ہے, ہمارا معبود وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے, ہمارا معبود جال ہے, دنیا کے کسی مذہب میں اپنے معبود کو جھوٹا نہیں کہا, دنیا کے کسی مذہب نے اپنے معبود کو ظالم نہیں کہا, دنیا کے کسی مذہب نے اپنے معبود کو جال نہیں کہا, دنیا کے کسی مذہب نے اپنے معبود کو مجبور نہیں کہا, دنیا میں واحد ایک شیعہ مذہب ایسا مذہب ہے کہ وہ جسے رب کہتے, جسے معبود کہتے, جسے خدا کہتے, وہ اس کے بارے میں یقین رکھتے کہ رب مجبور ہوتا ہے, رب جھوٹ بولتا ہے, ہے، رب ظالم ہوتا ہے، رب وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ غور کرنا کہ کوئی مذہب ایسا آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا جو مذہب یہ عقیدہ رکھے کہ جو معبود ہے وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، جو معبود ہے وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے، جو معبود ہے وہ وعدہ کی مخالفت کرتا ہے، جو معبود ہے وہ آنے والے حالات سے آگاہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ شیعہ ایسا مذہب ہے، آپ کہیں گے کیسے؟ شیعہ کی بنیادی کتاب بات جب بھی آئے گی، شیعت سنیت مسلمان غیر مسلم جس کے بارے میں جب بھی بات کی جائے گی، میرے بھائی اصول اس بات کرنے والے اس مذہب سے جس سے ہم کلام ہیں، اصول اس مذہب کی بنیادی کتب ہوتی ہے۔ اس مذہب کی بنیادی کتب میں جو تعلیمات ہوتی ہیں، جو مضبوط مستحکم مدلل ہوتی ہیں، جو ان کے نزدیک اہم ٹھوس بنیادیں رکھتی ہیں، وہی اس مذہب کے لیے قابل مسلم ہوتی ہے، وہی اس مذہب کی پہچان ہوتی ہے۔ شیعہ مذہب سب سے پہلے، یہ میں اس کا پتہ جاؤں ایک نئی بات درمیان میں، آپ حضرات اگر میں پوچھوں کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ چودہ صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، آپ مجھے بتا سکتے ہیں؟ میں نے پہلے عرض کیا تھا، یہاں 14 صدیوں کا اگر آپ کسی دوسرے سے پوچھیں، یہ بات کرنے کا ایک ٹھنگ ہے کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ 14 صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے، وہ کہے گا نہیں مجھے نہیں پتا۔ آپ جواب دیں گے کہ میں چیلنج کرتا ہوں، میں تحدی جرات کے ساتھ کہتا ہوں کہ 14 صدیوں کا سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا کس، سب سے بڑا دھوکہ، سب سے بڑا فریب اگر کوئی ہے تو وہ فقہ جعفریہ ہے۔ کیا ہے؟ فقہ جعفریہ۔ وہ کیسے؟ یہ جو فقہ جعفریہ کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے، فقہ جعفریہ کے نام سے باقاعدہ سیاسی جماعتیں قائم ہو چکی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کیا شو کرتی ہیں کہ ہم وہ فقہ چاہتے ہیں، ہم اس فقہ کا نفاذ چاہتے ہیں جو فقہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہی کہتے ہیں فقہ جعفریہ سے مراد کس کی فقہ ہے؟ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی۔ آپ کو حیرت ہوگی، آپ حضرات کو تعجب ہوگا کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی دنیا کا شیعہ، ایران سے لے کر پاکستان تک، شام سے لے کر لبنان تک، کوئی ماں نہیں ایسا مجتہد ابھی تک اس دنیا میں نہیں چلا ہے جو ہمارے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے حضرت جعفر صادق کی کوئی ایک کتاب پیش کرے جس میں انہوں نے فقہ کے اصول نہیں تو کم از کم فقہی مسائل لکھے ہوں۔ ایک کتاب بڑی دور کی بات ہے، چیلنج کہ ایک کتاب کیا ایسا پیش کرو جو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے ثابت ہو کہ فقہی مسائل پر مبنی ہو یا اصول فقہ پر مبنی ہو۔ چھوڑیے، آگے بڑھیے، چیلنج ہے کہ پوری دنیا میں ایک صفحے کا ہینڈ بل تم دے آؤ، تم ہمارے سامنے لاؤ جو جعفر صادق رحمت اللہ علیہ نے تحریر کیا ہو کہ یہ فقہ جعفریہ کا ہینڈ بل ہے۔ نہیں، جواب آئے گا کہ جی انہوں نے تو نہیں لکھا، ان کے شاگردوں نے۔ شاگرد کی بات وستار کی ہوتی ہے، پوری دنیا میں چیلنج ہے کہ ان کے شاگردوں کی کوئی ایسی کتاب لاؤ جس کو لکھ کر انہوں نے یہ کہا ہو کہ یہ حضرت جعفر صادق کی فقہ ہے، یہ استفادہ ہم نے حضرت جعفر صادق سے کیا ہے، یہ ان کے بتائے ہوئے اصول جانتے ہیں ان کے شاگردوں کے شاگرد، شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد، کچھ نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ کہ جعفر صادق کے بعد پھر ان کے ساتھ امام موسیٰ کاظم ہیں، ان کے بعد آٹھویں امام علی رضا ہے،
ان کے بعد نویں امام تقی ہے، دسویں امام نقی ہے، گیارہویں امام حسن عسکری ہے، بارہویں امام ان کے بقول پانچ سال کا بچہ مہدی، جسے امام مہدی، امام زمان، امام اثر، صاحب اثر کہا جاتا ہے، جو پانچ سال کا تھا۔ شیعہ عقیدے کے مطابق یہ پانچ سال کا بچہ ستر گز کا لمبا قرآن، موسیٰ علیہ السلام کا عصا، بنی اسرائیل کا تابوت اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہاتھ میں پہن کر یہ پانچ سال کا بچہ اونٹ کی ران کے برابر بوٹا، سترہ ہزار ایتوں والا، وہ قرآن سر پہ اٹھا کر غار میں چلا گیا ہے۔ آج تک وہ غار میں موجود ہے، پوری شریعت اس کی انتظار کر رہی ہے۔ اسے امام مہدی کہا جاتا ہے، اسے صاحب الازہر کہا جاتا ہے، اسے صاحب الضبا کہا جاتا ہے، اسے امام الضبا کہا جاتا ہے، اسے کام آل محمد کہا جاتا ہے۔ پوری شریعت اس کو پکارتی ہے کہ وہ آخری زمانے میں آنے والا ہے، یہ اس سے مدد مانگتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں کہ تم جلدی باہر نکل آؤ، تم جلدی آؤ، اس کی انتظار ہو رہی ہے۔ وہ ہے کہ چودہ صدیاں گزر گئی، وہ آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔
راہل پنڈی
نے جواب دیا کہ وہ آئے گا، کب آئے گا؟ کہتے آئے گا، کب آئے گا؟ کہتے جب 313 سچے شیعہ ہوں گے، جب 313 سچے اور مخلص شیعہ ہوں گے۔ شیعہ ہم تمہیں بےمان کہتے ہیں، تمہیں دکھ ہوتا ہے، ہم تمہیں کافر کہتے ہیں، تمہیں دکھ ہوتا ہے، تمہاری کتابوں کے بقول اگر تم میں سے 313 سچے مومن ہو، 313 سچے شیعہ ہو، تمہارا امام آنا جاتا۔ اس کا مطلب ہے ابھی 313 والی گنتی پوری نہیں ہوئی، تم اپنی روایتوں کے مطابق بےمان ہو، ورنہ تمہارا امام آ جاتا۔ یہ امام چلا گیا۔ دیکھیے حضرت جعفر صادق کے بعد ان کے بیٹے، ساتویں امام، پھر آٹھویں امام، پھر نویں، پھر دسویں، پھر گیارہویں، یہ بارہواں غائب ہے، یہ چلا گیا۔ اب وہ زمانہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ امام کی ملاقات ہم سے ہوتی ہے، امام ہمیں نظر آتا ہے، امام ہم سے ملتا ہے، ہم امام کے سفیر ہیں، امام ہر کسی کو نہیں ملتا۔ یہ وہ زمانہ ہے جسے غیبت صغرا کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں محمد بن یعقوب کلانی نے ایک کتاب لکھی، اس کے اندر اس نے روایات درج کی، اقوال درج کیے اپنے اماموں کے، امام جانے کے بعد اپنے اماموں کے اقوال درج کیے، روایات درج کی، فرامین درج کیے، یہ ثابت کیا کہ امام کا یہ مرتبہ ہوتا ہے، یہ مقام ہوتا ہے۔ قرآن کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں، غرض کے جتنے شیعہ کے بنیادی عقیدے ہیں وہ تمام لکھ دیے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھ دیا کہ امام کی یہ خاصیت ہے کہ امام پیٹ سے پیدا نہیں ہوتا، سارے انسان پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، امام ران سے پیدا ہوتا ہے۔ ان کا عجیب جمنا ہے، یہ جمدے بھی ران چوں، آج رانچوں پہلے رانچوں، امام ران سے پیدا ہوتا ہے۔ امام کائنات کا ذرہ ذرہ، امام کے تابع فرمان ہوتا ہے۔ اس کتاب میں اس نے لکھا کہ امام ہر چیز پر قادر ہوتا ہے، اس کتاب میں اس نے لکھا کہ امام پر وحی نازل ہوتی ہے، اس کتاب میں اس نے لکھا کہ امام معصوم ہوتا ہے، اس کتاب میں اس نے لکھا کہ امام کو ماں کان ما یکون، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، سب کا علم ہوتا ہے۔ اس کتاب میں اس نے لکھا امام اپنی موت و حیات پر قادر ہوتا ہے، اس کتاب میں اس نے لکھا کہ امام کو موت اس کی مرضی سے آتی ہے، اس کتاب میں اس نے لکھے کہ امام کو یہ اختیار بھی حاصل ہے کہ جو چیز رب العالمین نے حرام کر دی ہے امام اسے حلال کر سکتا ہے، جو اللہ نے حلال کی ہے امام اسے حرام کر سکتا ہے۔ اس کتاب میں اس نے یہاں تک لکھے کہ امام وہ ہے کہ اس کے بغیر زمین رہ نہیں سکتی، امام ہے تو سب کچھ ہے، امام نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ یہ امام کا عقیدہ لکھے، یہ امام کے بارے میں عقیدہ لکھے، اور جناب یہ کتاب لکھی اور بہت کچھ لکھا جس کا میں آگے ذکر کروں۔ یہ لکھنے کے بعد محمد بن یعقوب کلانی ان کے پاس گیا، جو لوگ کہتے تھے ہم امام کے سفیر ہیں، جو لوگ کہتے تھے ہم امام کے قریبی، امام لوگوں کو نظر نہیں آتا، ہمیں نظر آتا ہے، اس نے کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے، تم امام کے پاس لے کر جاؤ تاکہ امام یہ کتاب پڑھ کر جو اس میں غلطی ہے صحیح کر دے، جو اس میں غلط چیز نہیں ہے وہ درج کر دے، امام اس کی یا تصدیق کر دے یا امام اس کی تکذیب کر دے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو سفیر تھے وہ کتاب لے کر امام کے پاس چلے گئے، کچھ روز کے بعد واپس آئے، آ کر انہوں نے کتاب واپس کی اور کہا کہ امام نے اس کتاب کو اول سے لے کر آخر تک پڑھا ہے، امام نے اس کتاب کا مطالعہ کیا ہے. امام مطالعہ کرنے کے بعد یہ بول اٹھے ہمارے امام نے اس کتاب کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے ہاذا کافی لشیعتنا, کہ یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی, یہ کتاب ہمارے شیعوں کے لیے کافی. اس کتاب کا نام ہے اصول کافی. اس کا مطلب کیا ہوا کہ معصوم امام نے, ہر چیز کو جاننے والے امام نے, شریعت کو بدلنے کا اختیار رکھنے والے امام نے, جس پر وہی نازل ہوتی ہے اس امام نے, ما کان ما یکون کا علم رکھنے والے امام نے اس کتاب کے اوپر مہر تصدیق لگا دی کہ جو کچھ اس کتاب میں ہے یہ بالکل صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے. یہ کتاب لکھی گئی. اس کے 50 سال بعد دوسری کتاب, 150 سال بعد تیسری کتاب, 200 سال بعد چوتھی کتاب لکھی گئی. آج جیا دنیا میں اصول کافی, تہذیب الاحکام, ملا عز الفقی, الاستبشار, یہ 4 کتابیں ہیں جنہیں سے آئے اربا کہا جاتا ہے. ان 4 کتابوں کو کہا جاتا ہے کہ ان کتابوں کا نام فقہ جعفریہ ہے. ان کتابوں کا نام امام جعفر صادق رحمتہ اللہ علیہ سے قریب 250 سال بعد جو کتابیں لکھی گئی ان کتابوں کو کہا جاتا ہے یہ ہے فقہ جعفریہ. یعنی باپ کو فوت ہوئے 2.5 سال ہو چکے ہیں, باپ کو قبر میں گئے 2 صدیاں بیت گئی ہیں, بچہ ابھی پیدا ہو رہا ہے, بیٹا ابھی پیدا ہو رہا ہے, یہ فقہ جعفریہ ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ فقہ جعفریہ ہے. کوئی شخص دنیا میں ثابت نہیں کر سکتا کہ جعفر صادق رحمت اللہ علیہ سے یہ فقہ ثابت ہو. چلو ہم مان لیتے, ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کو, ہم فقہ جعفریہ کی ان 4 بنیادی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں جن کے اوپر پوری شیعہ مذہب کی بنیاد ہے, جو پوری شیعہ مذہب کی جن کے اوپر عمارت ہے انہی کا کتابوں کا مطالعہ کر لیجئے. تو یہ اصول کافی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ جو بات میں عرض کر چکا ہوں کہ پوری دنیا میں کوئی مذہب یہ عقیدہ نہیں رکھتا, پوری دنیا میں کسی مذہب کا یہ عقیدہ نہیں کہ رب بھول جاتا ہے, رب جھوٹ بولتا ہے, رب قبول ہو جاتی ہے, رب مجبور ہو جاتا ہے. یہ اصول کافی لکھتی ہے, اس میں باپ باندھے باب البنا, باب ہے اس باب میں کہ رب کو بھول ہو جاتی ہے, باب ہے اس باب کے تحت 1 درجن کے قریب روایات لائی گئی ہیں. اس میں کہا گیا ہے کہ ہر نبی نے آ کر اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی, اور ساتھ ساتھ ہر نبی نے لوگوں سے کہا لوگوں تم اس بات کا اقرار کرو کہ رب کو بدا ہو جاتا ہے. پوچھا گیا کہ بدا کیا ہوتا ہے, کہتے ہیں بدا یہ ہوتا ہے کہ رب العالمین ایک کام کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں, حالات بدل جاتے ہیں, حالات اس کے خلاف رونما ہو جاتے ہیں, حالات اس کے خلاف واقع ہو جاتے ہیں, رب مجبور ہوتا ہے کہ پہلا فیصلہ بدل دیتا ہے. یہ ہوا کیسے؟ حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ بڑے بیٹے کا نام اسماعیل تھا. کیا نام تھا؟ اسماعیل تھا. شیعوں کے ہاں اصول یہ تھا کہ باپ کے بعد بڑا بیٹا امام ہوگا. صرف حضرت حسن حسین یہ دونوں بھائی امام ہیں, پھر حضرت حسین کے بعد, یہ اصول ہے باپ کے بعد بڑا بیٹا, باپ کے بعد بڑا بیٹا. یعنی امام جب اس کا بڑا بیٹا پیدا ہوا تو یہ باپ کے بعد امام ہے, چاہے 20 بیٹے ہوں امام بڑا بیٹا ہوگا. امام بڑا بیٹا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ کا بڑا بیٹے کا نام اسماعیل. اب کیا ہوا؟ سب نے کہا امام اسماعیل ہے, ساتویں امام اسماعیل ہے, اسماعیل ہمارا ساتواں امام ہے, یہ مستقبل کا امام ہے, یہ مستقبل کا ساتواں امام. اپنے والد محترم کی زندگی میں فوت ہو گیا, ساتواں امام چھٹے امام کی زندگی میں فوت ہو گیا. اب کیا ہوا؟ کبھی اس کی باری بھی نہیں آئی, وہ تو فوت ہو گیا. چھٹے تو فوت ہونے, امامت ختم ہو گیا.
اور میں اکرام کی تقاریر کے کیسٹ
یہ پتا
یاد رکھے
جس کو امام
ہاؤس مین روڈ
زندگی میں فوت ہو گیا. تو کہنے لگے نہیں نہیں ہمارا امام موسیٰ کاظم ہے چھوٹا بھائی. جواب دیا گیا کہ موسیٰ کاظم کیوں, امام تو پیدا ہے, اصول یہ ہے کہ بڑا بیٹا امام ہوتا ہے. اگر موسیٰ کاظم امام تھا تو رب نے اس کو پہلے پیدا کیوں نہ کیا, پہلے اسماعیل کو پیدا کیوں کیا؟ تو کہتے ہیں اللہ کو بھول ہو گئی, اللہ کو بھول ہو گئی. رب نے پہلے پیدا موسیٰ کاظم کو کرنا تھا لیکن رب نے پہلے پیدا اسماعیل کو کر دیا. آج یہی وجہ ہے جو آغا خانے اسماعیلی ہے وہ اسماعیل کو اولاد ہی نہ ہوئی, بیٹا ہی پیدا نہ ہوا. اب جو اسماعیلی ہے جو آغا خانی ہے ان کے امام تو چل رہے ہیں, ابھی تک چل رہے ہیں. اگر ان کے 11 امام کی اولاد ہوتی تو ان کی امامت بھی آج تک چلتی, ان کی امامت بھی آج تک چلتی. اب اس کی اولاد ہی نہیں, نہ بڑا بیٹا نہ چھوٹا بیٹا. اب بنائے تو کس کو بنائے؟
وہاں تو اس نے حل کر لیا کہ چلو ربی بھول گیا بڑا نہیں تو چھوٹا سے یہاں آ کر پھنس گئے کہ اب کیا کریں تو یہاں آ کر حالیہ نکالا کہ جناب نہیں بیٹا پیدا ہوا تھا لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے بیٹا پیدا ہوا تھا لوگ اس کو دیکھ نہیں سکتے تھے لوگ اس کے دشمن تھے اس لیے وہ گھر میں پرویش پاتا رہا اس تک کوئی آدمی پہنچ نہیں سکتا تھا ظالموں ادھر سے کہتے ہو کہ امام کے اختیار میں ہر چیز ہے امام ہر چیز پر قادر ہے کائنات کا ذرہ ذرہ امام کے تابع فرمان ہے ادھر سے کہتے ہو کہ امام کے دشمن تھے ڈر کے مارے امام گھر میں چھپا تھا امام ڈر کے مارے کہتے غار میں چلا گیا تو جب بیٹا نہیں تھا اب افسانہ بنایا کہ یار آگے چل کر پھر کبھی کسی کا بیٹا نہ ہوا چلو آئے تو کسی کو بنا لیں گے کل پھر کسی کا بیٹا نہ ہوا یہ مسئلہ تو مستقل خراب ہو جائے گا انہوں نے کہا جی نہیں بیٹا تھا بھائی کہا ہے کیسے اس کو لوگ دیکھ نہیں سکتے تھے کیوں کہتے اس لیے کہ ہمارے گیارہ امام نے ایک جننی عورت سے شادی کرا لی تھی تو جنوں کا وہ بیٹا تھا جننی عورت سے رشوت تھی اس لیے اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا اچھا دیکھ نہیں سکتا تھا تو آواز سنا دو دیکھ تو نہیں سکتے نبینا آدمی دیکھ نہیں سکتا اس کا ہاتھ ہی لگوا دو ہمارا ہاتھ لگوا دو کہ کہاں ہے اس کی آواز ہمیں سنا دو کہاں ہے وہ ہمیں اللہ کا کلام سنائے اس پر جو بھائی کہنے لگے نہیں وہ غائب ہو گیا وہ غائب ہے اب وہ پردہ غیبت میں رہ کر ساری کائنات کی نگرانی کر رہا ہے اب وہ پردہ غیبت میں رہ کر ساری کائنات کے نظام کو سنبھالے ہوئے اس لیے چونکہ گیارہ امام لامرت تھا اس کا ایک فرضی بیٹا بنا کر اسے پانچ سال کی عمر میں پہاڑ میں چھپا دیا غار میں بھیج دیا آج اس بار میں امام کا انتظار ہو رہا ہے اسے امام مہدی کہا جاتا ہے کہتے ہیں یہ امام مہدی زار ہوگا سوال یہ ہے کہ یہ امام مہدی جب زار ہوگا زار ہو کر کیا کرے گا یہ بھی سن لیجئے آج ہمیں فرقہ واری جت کا تانا دینے والوں آج ہمیں تشدد تخریب کاری دہشت گردی کے الزام دینے والوں تم بھی ذرا غور سے سنو کہتے یہ ہے کہ وہ جو ہمارا امام غائب ہو چکے جو قیامت کے قریب آئے گا وہ آ کر کیا کرے گا کہتے جس دن وہ غار سے نکلے گا وہ مادرزاد بنانا ہوگا اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا وہ ننگا آئے گا وہ ننگا آئے گا تو لوگ جمع ہوں گے اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے دوڑ پڑیں گے یہ مادرزاد ننگا بول رہا امام جب زار ہوگا اول کسے کے بایتو کلد سب سے پہلا شخص جو مادرزاد ننگے امام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اس کی بیعت کرے گا کہتے ہیں وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا یہ جو بار بھائی یہ ننگا ہوگا اس کی بیعت حضور کریں گے یعنی حضور مرید ہوئے یہ مقتدا ہوا حضور اس کے تابع ہوئے یہ متبع ہوا حضور اس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی اقتداء کرنے والے ہوئے یہ پیشوا بنا اور بنا بھی ایسی صورت میں جب مادرزاد بنانے کہتے ہیں اور بھی کام کرے گا حوالہ کیا حق الیقین ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے جس کو لکھنے والے کی خمینی نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں تعریف کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ حق الیقین کا مصنف باقر مجلسی ہمارے مذہب کا بہت بڑا مجتہد ہے ہمارے مذہب کا بہت بڑا عالم ہے اس کی تعلیمات وہ اسی طرح جس طرح آج ہمارا وزیر اعظم کہتے کہ خمینی کی تعلیمات ہمارے لیے مینار نور ہے خمینی کہتے کہ اس باقر مجلسی کی تعلیمات ہمارے لیے مینار نور ہے وہ حق الیقین میں یہ لکھتا ہے پھر کیا ہوگا کہتے ہیں اور کام کرے گا وہ امام مدینہ میں جا کر جنت البقیع میں پہنچے گا جنت البقیع میں جا کر ایک قبر پر رک جائے گا یہ قبر کس کی قبر ہے اس قبر میں کون دفن ہے کیسے چوکا ہے ماں لاش وقت جب ہمارا مہدی زار ہوگا عائشہ را زندہ کنت تاور حضرت حضرت عائشہ کو قبر سے نکال کر ان کو زندہ کرے گا زندہ کر کے ان کے جسے تھل پر کون بچائے گا لکھے لوگوں تعلیم یافتہ لوگوں افسران لحاظ سے تعلق رکھنے والوں تم بتلاؤ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارا امام آ کر تمہاری ماں کو زندہ کر کے اس کے جسم سے کفن اتار کر تمہاری ماں کے جذبت کوڑے مارے گا تم برداشت نہیں کرتے ہو بتلاؤ پیغمبر کی بیوی امت کی مائیں ازواج مطہرات امی عائشہ کے بارے میں اگر شیعہ یہ عقیدہ رکھتے یہ نظریہ رکھتے تو بتاؤ اگر میں اسے کائنات کا بدترین کافر نہ کہوں تو کیا کہوں مسلمان ہو مسلمان ہو مسلمان افسروں، مسلمان پروفیسروں، مسلمان تعلیم یافتہ طبقہ کے لوگوں، میں تم سے پوچھتا ہوں اور ہم کیا کہتے ہیں، ایسا صرف میری امی نہیں ہے، ایسا جنگلی کی ماں نہیں ہے، اور ایسا تو تمہاری بھی امی ہے، اور ایسا تو تمہاری بھی ماں ہے، اگر تم مومن ہو، اگر تم مسلمان ہو، اور اگر تم کلمہ نبی کا پڑھتے ہو، خدا کے قرآن کے مطابق نبی کی بیویاں امت کی ماں ہے، اور ایسا تو تمہاری بھی ماں ہے، ایسا میری بھی ماں ہے، اور میری ماں جائے، اور میری ماں کی طرف سے میرے بھائیوں، اگر میں ماں کی جنگ لیتا ہوں، میں امی عائشہ کے تقدس کی جنگ لیتا ہوں، جنگلی امی عائشہ کے تقدس کی جنگ لیتا ہے، تو کیا یہ تقریب کاری؟ آج تم اپنی ماں کے لیے دل میں راستے ہو، تمہارے جسم میں اپنی ماں کے لیے ہمیشہ غیرت کا خون کھول اٹھتا ہے، بتلاؤ امی عائشہ کے بارے میں یہ بکواس ہونے کے باوجود تم پھر ہمیں ذکریت کا تانا دیتے؟ یہ طویل داستان، یہ طویل داستان ہے کہ وہ امام آ کر کیا کیا کرے گا، یہ بہت بڑی داستان ہے، لیکن میں پھر وہی چلتا ہوں، کہاں چلتا ہوں کہ یہ چار کتابیں جنہیں فقہ جعفریہ کی بنیاد کہا جاتا ہے، یہ کتابیں کیا کہتی ہیں؟ اور سوال یہ کہ چلو حضرت جعفر صادق کی یہ اسی کا مان لیتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس میں لکھا کیا ہے، اس میں کہا گیا ہے؟ تو پہلی بات یہ کہی گئی کہ اللہ کو بڑا ہو جاتا ہے، اللہ بھول جاتے ہیں، اللہ حالات کے مطابق فیصلے بدلنے پہ مجبور ہو جاتا ہے، یہی کتاب ہے جس میں یہ کہا گیا ہے، قرآن پاک کے بارے میں اصول کافی میں ایک دو نہیں چار بیس کی بات نہیں، اصول کافی جو امام کے پاس سے تصدیق کرا چکی ہے، جسے امام شیعوں کے لیے کافی کہہ چکا ہے، اس اصول کافی میں اس قرآن کے بارے میں، جو قرآن آج میرے اور آپ کے ہاتھوں میں ہے، جو قرآن آج پوری دنیا میں مسلم امہ جسے تلاوت کرتی ہے، جسے پڑھتی ہے، اس قرآن کے بارے میں اصول کافی کے صفحات بڑے پڑے ہیں، اصول کافی کے صفحات اس بات پر دلیل ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، اس قرآن کو بدل دیا گیا ہے، اس قرآن کو تبدیل کر دیا گیا ہے، کہتے یہ ہے کہ جو قرآن جبرائیل حضور پر لائے تھے اس کی 17,000 آیتیں تھی، جبکہ موجودہ قرآن کی 6,666 آیتیں ہیں، اصول کافی یہ کہتی ہے کہ آج 10,500 آیات قرآن میں نہیں، دوستو یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں کوئی سیاح حافظ قرآن نہیں، کوئی سیاح حافظ قرآن نہیں، ہمارا چیلنج کہ بھری دنیا میں ایران سے، شام سے، لبنان سے، پاکستان، ہندوستان سے کوئی ایک شیعہ حافظ قرآن لا کر دکھا دو، ہم تمہیں مسلمان تسلیم کریں، کوئی شیعہ حافظ قرآن نہیں، میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے بارے میں چودھویں بارے میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قرآن میں نے نازل کیا ہے، اس کی حفاظت بھی میں خود کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے یا نہیں؟ شیعہ کہتے ہیں قرآن بدل گیا ہے، آج شیعہ کا مصنف ترجمہ مقبول میں مقبول دول بھی لکھتا ہے کہ جو قرآن ہمارے پاس ہے، یہ جو بچا کھچا ہے، یہ جو تبدیل شدہ ہے، کہتے اس میں بھی کفر کے ستون موجود ہے، کہتا یہ ہے کہ اس قرآن کو شراب خور خلفاء نے لکھا ہوا ہے، کہتا یہ ہے کہ یہ قرآن اصلی نہیں ہے، دوستو افسران طبقہ کے لائن سے تعلق رکھنے والے لوگوں، کیا قیامت نہیں ٹوٹ گئی؟ کیا اس ملک میں اس سے بڑھ کر کوئی اور ظلم ہو سکتے ہیں کہ پاکستان میں چار اداروں کی طرف سے شیخ غلام حسین اینسن لاہور والے اور مرزا آدم کراچی سے، اسی طرح پیر ابراہیم ٹرسٹ کراچی سے، چار پانچ اداروں نے قرآن کی تفسیر ترجمہ فرمان علی شائع کر دی ہے، ترجمہ فرمان علی لاکھوں کی تعداد میں، جب کر آج مارکیٹوں پر آم ملتا ہے، آم دکانوں پر دستیاب ہے، اس قرآن کو لو، قرآن کے حاشیے پر اسی آج کے تحت کہ رب فرماتے ہیں یہ بدل نہیں سکتا، اس کی عبادت میرے ذمہ ہے، قرآن کے حاشیے پر اور قرآن کے صفحے پر، قرآن کے صفحے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ یہ قرآن اصلی قرآن نہیں ہے، آج پاکستان میں قرآن کے حاشیے پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ یہ قرآن وہ قرآن نہیں ہے جو حضور پر نازل ہوا تھا، آپ کہتے ہو کہ شیعہ کو کافر کیوں کہتے ہو،
بتلاؤ کیا اور شیعہ کے سیدھ ہوتے شیعہ کو کافر کہنے کی وجوہات میں سے اگر یہ وجہ نہیں ہے تو اور کون سی وجہ ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ دنیا میں کوئی ہندو کوئی سکھ عیسائی اللہ کے بارے میں یقین نہیں رکھتا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے. شیعہ کے نزدیک اگر قرآن بدل گیا ہے, قرآن کی تحریف ہو گئی, قرآن بچ نہیں سکا, قرآن محفوظ نہیں رہ سکا, تو پھر اللہ کا جو اعلان تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا یہ جھوٹ ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ کا فرمان تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا. شیعہ کہتا ہے حفاظت نہیں ہوئی, تو شیعہ کے نزدیک خدا نے جھوٹ بولا یا نہیں بولا؟ بولا یا نہیں بولا؟ جو خدا کو جھوٹا کہے, دنیا کا کوئی کافر بھی خدا کو جھوٹا نہیں کہتا, شیعہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے, قرآن کو بدلا کہتا ہے, تم آپ بھی کہتے ہو کہ شیعہ مسلمان. دوسری بات, دنیا میں آپ گھوم کر دیکھو, پوری دنیا کے مذاہب کا مطالعہ کر لیجیے, دنیا کا کوئی مذہب آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس مذہب کی بنیاد, جس مذہب کی بنیاد اس بات پر ہو کہ جب تک تم اپنے دشمن کو, جب تک تم مسلمانوں کو, جب تک تم دوسرے مذہب والوں کو گالی نہیں دے رہے ہو تمہارا مذہب پورا نہیں ہوتا. گالی دینا دنیا کے کسی مذہب میں جائز ہے؟ ضروری ہے؟ چلو چھوڑیے, آپ مسلمان ہیں, فرعون حامان کارون ابو جہل ابو لہب یہ اسلام کے رب کے رسولوں کے بڑے دشمن تھے, تھے نا؟ بتلاؤ ہر نماز کے بعد کتنی مرتبہ ان کا نام لے کر ان پر لعنت کرتے ہو؟ دو مرتبہ کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کرتے ہو؟ ہمارے مذہب میں یہ ضروری ہے؟
نہیں.
دنیا کا کوئی مذہب اس میں دوسرے کو گالی دینا عبادت نہیں, لیکن شریعت ایسا مذہب ہے, شریعت ایسا گروہ ہے کہ جو کہتے ہیں گالی دینا ضروری ہے, گالی لازمی دینا ہے, گالی بار بار دینا ہے, گالی تبرہ کا اظہار بار بار کرنا ہے. بھائی گالی دینا ہے کس کو دینا ہے؟ فرعون کو دینا ہے؟ کہتا نہیں. ہارون کام کرون شداد کو دینا ہے, ابو جان ابو لاب کو گالی دینا ہے؟ کہتا نہیں. فرعون امان شداد کو ابو لاب ابو جان کو گالی نہیں دیتا, گالی دینی ہے ضرور دینی ہے, اگر نہیں دیتا میری عبادت مکمل نہیں ہوتی. اور جاگو کسے؟ کہتا ہے گالی دینی ہے, اور دینی بھی پیغمبر کی جماعت کو ہے. جو مذہب پیغمبر اسلام کی جماعت کو گالی دینے پر اپنے مذہب کی بنیاد رکھے, آج ہم خمینی کو کافر کہتے ہیں, آج ہم کلینی کو کافر کہتے ہیں, آج ہم کرون نقوی کو کافر کہتے ہیں, آج ہم نقوی کو کافر کہتے ہیں. میری حکومت کے افسران کے پیٹ میں مرور اٹھتا ہے, میرے مسلمان افسروں کو تکلیف ہوتی ہے, میری حکومت کے حالوں میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے کہ خمینی کو کافر کہا, نقوی کو کافر کہا, نقوی کو کافر کہا, اور میں خمینی کو کافر کہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے, میں نقوی کو کافر کہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے, میں عارف حسینی کو کافر کہتا ہوں تمہیں تکلیف ہوتی ہے. بتلاؤ تمہیں اس وقت غیرت کیوں نہیں آتی؟ تمہیں اس وقت تکلیف کیوں نہیں ہوتی؟ تمہیں اس وقت کیوں تکلیف نہیں ہوتی جب شیعہ قوم پیغمبر کی جماعت ابو بکر عمر کو کافر کہتی ہے؟ آج نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پاکستان میں ایک دو کی بات نہیں, دس بیس کی بات نہیں, ہمارے مطالعے معلومات اور ہمارے پاس جو ریکارڈ رکھا ہوا ہے اس کے مطابق پاکستان میں 300 کتابیں ایسی چھپ چکی ہیں کہ ہر کتاب کم از کم 1000 چھپتی ہے. اس لحاظ سے 300,000 کتابیں ایوریج آسن کم از کم پاکستان میں ایسی چھپ چکی ہے جس میں پیغمبر کی جماعت کو کافر کہا گیا ہے, زندگی کہا گیا ہے, پیغمبر کی جماعت کو منافق کہا گیا ہے, یہاں تک دوستو کہ پیغمبر کی جماعت کو شیطان سے بدتر کہا گیا ہے. چلتے چلتے اپنے وزیر اعظم اور اس کے ان مشیروں سے جو بڑے شوق سے بڑے قوت محبت اتحاد امن امن جن کے امن کا نام ہی الٹا ہوتا ہے, وہ جتنا امن کا نعرہ لگائے اتنی بدامنی ہوتی ہے. امن امن کا نام لے کر علاقہ کا بیڑا بڑا کر دیا, یہ امن امن کا چکر چلانا یہ الٹا ہی پڑا ہے, ان کو سارے کام الٹے آتے ہیں, بڑا ہلا ہوا. اور خمینی کی قبر پر جا کے پھولوں کی چادر چڑھائی اور یہ کہا کہ ہمارے لیے, میں تو آج تک سوچ رہا کہ اس نواز شریف کا مطلب کیا ہے, کچھ پتا نہیں چلتا تھا کہ کبھی طاہر القادری کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی سمیع الحق کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی قاضی حسین صاحب کے ساتھ ہوتا ہے, کبھی کسی کے ساتھ ہوتا ہے, کوئی پتا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے. مجھے اب پتا چلا کہ جب اس نے یہ کہا کہ خمینی کی تعلیمات مینارہ نور ہے, مجھے آج پتا چلا کہ یہ تو خمینی کا چیلا ہے. یہ خمینی کے ایجنٹ، خمینی کی تعلیمات میرے وزیر اعظم کے لیے، پاکستان کے وزیر اعظم کے لیے خمینی کی تعلیمات مینارہ نور بن گئی، اور وزیر اعظم بن کر میرے ملک کی، میرے ملک کے مسلمانوں کی، ہماری غیرت ہم عزت کو جنجالنے والے اور ہمارے ملک پر تماشا مارنے والے، تجھے پانچ سال سے یہ بھی پتا نہیں چلا کہ جس خمینی کی تو تعریف کرتا ہے وہ خمینی اپنی کتاب لشکر اسرار میں لکھ چکا ہے کہ میں صدیق اکبر کو فاروق اعظم کو کافر سمجھتا ہوں۔ اور اگر تم کہتے ہو بھائی چارہ بھائی چارہ بھائی چارہ، پھر جاؤ ہندوستان کے شیخر سے کہو کہ تمہارے ابا کی تعلیمات بھی میرے لیے مینارہ نور ہے۔ اگر تمہیں اتحاد کہہ رہا ہے جاؤ چارہ میں، ان سے جا کر کہو تمہارے ابا اجداد کی تعلیمات بھی میرے لیے مینارہ نور ہے، مجھے پتا تو چلے گا تو کیا چیز ہے۔ حج ہو گئی تمہیں میرے حق نواز کی شہادت کے بعد بھی پتا نہیں چلا کہ خمینی کیا ہے، تمہیں اسحاق کاشمیری کی شہادت کے بعد بھی پتا نہیں چلا خمینی کیا ہے، اور تجھے پتا نہیں ہے کم از کم تو ہم سے پوچھ لے خمینی کی تعلیمات تیرے لیے مینارہ نور ہے، اور تجھے ذرا نہ پتا چلا کہ خمینی وہ ہے جو اپنی کتاب کشف الاسرار میں لکھ چکا ہے، کہتا یہ ہے کہ میں اس خدا کو خدا نہیں مانتا جس خدا نے عثمان اور معاویہ جیسے بدماشوں کو حکومت دی۔ نواز شریف صاحب چاہیے تو یہ تھا کہ تو قومی اسمبلی کے ایم ایل اے احسان اور قاسمی کی شہادت کے بعد ایران کا دورہ منسوخ کر دیتا، لیکن جناب کے دورے ہمیں یہ بات بتلائی کہ جب گنجی قتل ہوا تم نے دورہ منسوخ کر دیا، جب قاسمی شہید ہو گئے تم نے دورہ شروع کر دیا، دوسرے لفظوں میں تو نے یہ کہنا چاہا کہ دیکھو اگر تمہارا گنجوی قتل ہو گیا تھا تو میں قاسمی کا سر لے کر آیا۔ ہمیں کوئی یہ مت کہے کہ تمہارے اس نعرے سے پیپل پارٹی کو تقویت ہوتی ہے، کوئی شخص یہ مت سوچے کہ ہمارے اس نعرے سے فلاح کو تقویت ہوتی ہے، اور میرے نعرے سے پیپل پارٹی کو تقویت ہوتی ہے، تیرے نعرے سے صحابہ کے دشمن کو تقویت نہیں ہوتی۔ میں نواز شریف کے خلاف تقریر کروں تو تم کہتے ہو پیپل پارٹی کو بقا مل جائے گی، تم کہتے ہو پیپل پارٹی کو قوت مل جائے گی۔ نواز شریف صحابہ کے دشمن کی تعریف کرے تو میں یہ نہ کہوں کہ صحابہ کے دشمن کو تقویت مل جائے گی۔ میں نے پرسوں چلے یہ کہا، اور آج اسلام آباد میں بھی کہنا چاہتا ہوں، یہاں کی ڈیری جلدی پہنچتی ہے، خدا کے لیے مسلمان ڈیری نویسو تم ہمارے الفاظ لکھو اور انجام کیا ہوگا ہم جانے خدا جانے، موت کے پھر آنے آنی ہے، تم یہ بات وزیر اعظم تک پہنچاؤ کہ نواز شریف جب تک تو معافی نہیں مانگتا ہے، جب تک پاکستان کی قوم سے مسلمانوں سے معافی مانگ کر اپنے الفاظ واپس نہیں لیتا، ہم تجھے ایران کا، ہم تجھے خمینی کا غلام سمجھ کر، لوڈا سمجھ کر، بیٹا سمجھ کر جس طرح خمینی پر لعنت کرتے ہیں تم پر بھی لعنت کریں گے۔ بالکل تو کتے کی بالکل تو بالکل صحیح، کتے کی توہین ہے، نواز شریف سے کتا بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے کہ کبھی کسی کتے نے صحابہ دشمن کی تعریف نہیں کی، کبھی کوئی کتا پیغمبر کی جماعت کو نہیں بھونکا ہے، وہ کتا جانور ہے جس کے در کا کھاتا ہے، اس کے در پہ مرتا ہے، اس سے وفاداری کرتا ہے، اور ووٹ ہم نے تجھے دیے، سپورٹ ہم نے تجھے لکھی، ساتھ ہم نے تجھے دیا، اور وزارت عظمیٰ پر ہم تمہیں لے کر گئے، پی ڈی اے میں بینزیشیا، پی ڈی اے میں نفیشیا، اور سیوں نے تیری مخالفت کی، سنیوں نے تیری مافقت کی، اور روٹی تجھے جاری، کرسی تجھے دی، اور وزیر اعظم ہم نے تمہیں بنایا اور تو صحابہ پر بھونکا۔ قدم قدم بڑھ چکا ہے، جہاں قدم بڑھنا ہے بڑھ چکا ہے، الحمدللہ ہم جنگلی کے سچے بیٹے ہیں، قدم بڑھ چکا ہے, مقابلہ شروع ہے. تم امن امن پاکستان, پاکستان کی ہمیں تفریح کرتے ہو, پاکستان کا خیال کرو. اور تمہیں پاکستان عزیز ہے, تمہیں پاکستان پیارا ہے, اور تمہارے عزیز پاکستان کی حیثیت ہے, اور تمہیں پاکستان اچھا لگتا ہے. مجھے صدیق اچھا لگتا ہے. یہ ملک ہمیں عزیز ہے, یہ ملک مجھے عزیز ہے, جان سے زیادہ عزیز ہے. یہ ملک مجھے پیارا ہے, باپ سے زیادہ پیارا ہے, ماں سے زیادہ پیارا ہے, لیکن صدیق سے زیادہ پیارا نہیں, فاروق سے زیادہ پیارا نہیں. تو صدیق اور فاروق کے دشمن کی قبر پر جا کر پھولوں کی چادر چڑھائے, تو پھول چھوڑ ریشم کی چادر چڑھا, ریشم چھوڑ تو جا جا کر خمینی کو جہنم کی آگ سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتا. تیرے پھولوں سے کیا بنتا ہے, کوئی حد ہوئی؟ خدا کی قسم, حق نواز کی شہادت, احسان قاسمی کی شہادت, نواز شریف صاحب ہمیں اتنا غم نہیں ہوا, ہمیں اتنا دکھ نہیں ہوا, جبکہ ہماری معلومات کے مطابق تیرا ہاتھ برابر کا خون میں ملوث ہے. ہمیں پھر بھی اتنا دکھ نہیں ہوا جتنا دکھ اس وقت ہوا ہے کہ تو نے صدیق و فاروق کے, عثمان و معاویہ کے دشمن کو جا کر یہ کہا کہ اس کی تعلیمات بنا رہے نور. دوسرے لفظوں میں اگر خمینی کی تعلیمات مینارہ نور ہے, اگر خمینی مسلمان ہے, اگر خمینی کی تعلیمات اسلام کی تعلیمات ہے, اگر خمینی کو مسلمان مانتے ہو, لوگوں پیغمبر کی جماعت کافر ٹھہرتی ہے. دونوں سے ایک بات ہوگی, خمینی مسلمان ہے, اس کو مسلمان مانو گے تو پیغمبر کی جماعت کو کافر ماننا پڑے گا. اگر پیغمبر کی جماعت مسلمان ہے, لا شک مسلمان ہے, بے شک مسلمان ہے, تو پھر خمینی مسلمان نہیں ہو سکتا, اس کی تعلیمات مینارہ نور نہیں ہو سکتی. میں عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے کسی مذہب کی بنیاد اس بات پر نہیں ہے کہ دوسرے کو گالی دو ہے, لیکن شیعہ مذہب کی بنیاد اس بات پر ہے کہ گالی دینی اور دینی بھی صحابہ کرام. تیسری بات, دنیا کے کسی مذہب, دنیا کے کسی مذہب میں یہ کوئی اصول, کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب یہ اصول بتلائے, یہ کہے کہ جھوٹ بولنا ثواب ہے. دنیا کے کسی مذہب میں جھوٹ بولنا ثواب نہیں ہے, جائز بھی نہیں ہے. ہندو, سکھ عیسائی, مجوسی, یہودی, دنیا کا کوئی مذہب اس میں جھوٹ بولنا ثواب نہیں ہے, جائز نہیں ہے. لیکن شیعہ ایسا مذہب ہے جو کہتے ہیں کہ اگر تم جھوٹ نہیں بولتے تو مسلمان نہیں. لا ایمانا من اللہ تکیالا, وہ مومن نہیں ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. کون؟ جو جھوٹ نہیں بولتا, یعنی تکیہ نہیں کرتا. سوال ہوا کہ تکیہ کیا ہے, کون سا تکیہ ہے جس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہوتا, وہ تکیہ پہلے کس نے کیا تھا؟ تو جواب ملتا ہے, یہ وہ تکیہ ہے جو 23 سال تک حضرت علی نے کیا تھا. یہ وہ تکیہ ہے جو 23 سال تک حضرت علی نے کیا تھا. سوال ہوا حضرت علی نے کیا کیا تھا, تو جواب ملتا ہے کہ تم نہیں جانتے ہو کہ حضرت ابو بکر حق کے خلیفہ نہیں تھے, عمر حق کے خلیفہ نہیں تھے, معاویہ حضرت عثمان حق کے خلیفہ نہیں تھے. دوستو آج آپ نہیں سمجھتے, میں تقریر کر گیا ہوں, مجھ پر مقدمہ ہوگا, آپ نعرے لگائیں گے, آپ پر مقدمہ ہوگا کہ گالی دی ہے, تقریب کاری کی ہے, جبکہ میرے ملک میں 24 گھنٹے میں 3 مرتبہ لاؤڈ اسپیکر پر یہ اعلان ہوتا ہے کہ علی نبی کے بعد متصل خلیفہ ہے. ہم کہتے ہیں اور متصل بعد ابو بکر تھے, متصل بعد عمر ہوئے, متصل بعد عثمان ہوئے. تم کہتے ہو خلیفۃ بلا فصل, علی بغیر فاصلے کے خلیفہ ہے. جواب ملتا ہے علی حق کا خلیفہ ہے, باقی باطل کے خلیفہ. 3 موقعوں پر لاؤڈ اسپیکر اذان پر دو باتوں میں سے ایک خلیفۃ بلا فصل کے مانا ہے کہ بغیر فاصلے کے علی خلیفہ ہے. سوال یہ ہے کہ غیر مسلموں سے پوچھ لو, سوال یہ ہے انگریزوں سے پوچھو, سوال یہ ہے تاریخ سے پوچھو کہ نبی کے بعد متصل کون خلیفہ تھا, کون تھا؟ حضرت ابو بکر. غیر مسلم سے پوچھو وہ کہے گا ابو بکر, یورپ سے پوچھو ابو بکر, ہندوستان سے پوچھو ابو بکر, مسلمان سے پوچھو ابو بکر, ہر ایک کہتا ہے ابو بکر, پھر حضرت عمر, پھر عثمان. یہ اذان نے کہتا ہے نہیں, بغیر فاصلے کے خلیفہ علی. یہ تو تاریخ کو جھٹلاتا ہے, تاریخ کو مدد کرتا ہے, پوری دنیا کی مانی ہوئی بات تسلیم نہیں کرتا. اور سپیکر میں کہتا ہے
بغیر فاصلے کے علی خلیفہ ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ دنیا سے پوچھو تو کہتا ہے باقی باطل کے خلیفہ تھے, علی حق کا خلیفہ تھا. جب یہ جواب ملتا ہے تو ہم کہتے ہیں اگر باقی تینوں خلیفہ باطل کے خلیفہ تھے پھر بتلاؤ کہ علی نے ان کے ہاتھ پر بیعت چکی, حضرت علی نے ان کے پیچھے نماز کیوں پڑھی, حضرت علی نے ان کے وزیر کیوں بنے, حضرت علی ان